بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، اس سے قبل گفتگو جو ہے خاص طور سے صلہ رحمی کے متعلق چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے، اور یہ ساری جتنی بھی انسانیت آپ کو نظر آتی ہے کروڑوں کی تعداد میں، اس کے اصل جو ہے وہ دو ہی تھے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے انہیں کے پسلی سے اللہ تعالیٰ نے مائے حوا کو پیدا کیا، وہ جنت میں رہے، اور جنت کے بعد پھر جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پوری دنیا قائم کرنی تھی، اس لیے بہرحال ان کو زمین پر بھیجا کسی ذریعے بھی، چنانچہ زمین پر آ گئے. لیکن ہماری اصل جگہ جو ہے وہ یہ زمین نہیں ہے بلکہ جنت ہی ہے، اس لیے کہ جنت ہی میں تھے اور انشاءاللہ جنت ہی میں جائیں گے. لیکن اللہ یہ اس دنیا کے اندر جو ہے بہرحال اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کو کہا ہے، وہ کریں گے تو پھر جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں فیل ہو گئے تو پھر وہاں جو ہے اس سے بھی بدتر ایک جگہ ہے زمین جو ہے. یہاں تو کوئی آدمی راحت میں بھی ہے، کوئی تکلیف میں بھی ہے، وہ تکلیف ہمیشہ بھی نہیں ہوتی ہے، راحت بھی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، کچھ نہیں تو موت پر ساری مصیبتیں اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم اور جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں جو ہے مطلب وہاں جنت میں راحت ہی راحت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جہنم جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت ہی کی جگہ ہے. جب تک آدمی اس میں رہے گا، اسے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ ہمیں اعمال کرنے کے دیے ہیں، اور خاص طور سے جو ہے انسانیت کے اندر حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس آیت شریفہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، پھر مائے حوا کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے انتہا انسانوں کو پیدا فرمایا. بتق اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لہذا وہ خدا کی جس نے تم سب کو پیدا کیا، اس سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اس کی طاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی اور اس حکم و دلی مت کرو، یہ حکم ہے. وہ آگے کہتے ہیں بتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس خدا سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال بھی کرتے رہتے ہو. بہت سی مرتبہ آدمی جو ہے کسی سے کہتا ہے بھائی خدا کے واسطے جو ہے یہ میرا حق دے دینے، خدا کے واسطے ایسا کر لینے، تو کام تو سامنے والے سے نکالنا ہوتا ہے لیکن واسطہ خدا کا دیتا ہے. تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ارحام، یعنی وتق الارحام، تم آپس میں رشتہ داری کا بھی خوب خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری کا خیال نہ کرو اور اس کی وجہ سے جو ہے تم میرے نافرمان بندوں میں شمار ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے یہ بہت اہم ہے، آدمی اس کا پورا خیال رکھے. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پھر ذکر کر دیتا ہوں، آدمی جہاں پیدا نہیں ہوتا ہے وہیں سے اس کی رشتہ داری شروع ہو جاتی ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کے لیے کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن ہوتی ہے، کوئی ماموں ہوتا ہے، کوئی خالہ ہوتا ہے، خالہ ہوتی ہے، خالو ہوتا ہے، یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک رشتہ داری تو یہ ہے، ایک دوسری رشتہ داری بھی ہے. وہ دوسری رشتہ داری کیا کہ آدمی جوان ہوتا ہے، چاہے لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے. اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، وہ خدا کی جس نے تمہارے لیے جو ہے دو رشتے پیدا کیے، نسب کا یعنی باپ سے بسہرا، اور جو ہے دامادی رشتہ پیدا کیا. تو آدمی جب شادی کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جس سے بھی شادی ہو جائے، شادی کے بعد جو ہے اس کے والدین جو ہے ایک دوسرے کے ماں باپ کے برابر ہو جاتے ہیں. شوہر کے لیے جو ہے بیوی کے ماں باپ کے حکم میں ہے گویا، اور بیوی کے لیے جو ہے شوہر کے والدین جو ہے اس کا ویسا ہی احترام کرے، ویسا ہی اکرام کرے جیسے اپنے ماں باپ کا اگر کریں. تو یہ رشتہ داری جب شروع ہوتی ہے. اور ایک تیسری رشتہ داری بھی ہے، وہ ہے رضاعت کی. رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد جو ہے ماں کا حق یہ ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے, اور الحمدللہ سب پلاتے ہیں, کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی خوشحال ہیں, مالی حالت اچھی ہے, اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, مثلا عورت بیمار ہے اس کو اتنا دودھ نہیں آتا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی اور سے دودھ پلائے. اور پہلے زمانے میں اس کا خاص تھا, دستور تھا کہ عام طور پر شہروں کے اندر جو ہے بچوں کی پرورش نہیں کراتے تھے, بچوں کی پرورش جو ہے دیہاتوں کے اندر کرایا کرتے, اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا بھی صاف صاف ہوتی ہے, اور جو ہے وہاں کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بچے کو عام طور پر جو ہے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے, وہ بچے کو کھیل بھی لگاتی تھی, بچے کے لیے موسم بھی اچھا ہوتا تھا, فضا بھی اچھی ہوتی تھی, اور وہ دودھ پلاتی تھی, اس کو اجرت بھی مل جاتی تھی, تو دونوں کا کام ہو جاتا تھا. تو ایک رواج بھی تھا. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دائمائے حلیمہ جو ہے وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں, اور جب آئی تھیں تو کس حال میں آئی تھیں, اور جب گئی تو کس حال میں گئی, سب کو معلوم ہے, بارہا آپ سن چکے ہیں. چنانچہ حضرت سعدیہ جو ہے, حلیمہ سعدیہ جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے بعد بھی جب وقت پورا ہوا جب بھی دوبارہ لے گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب جانتی تھی اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں, آپ کی پرورش میں جو ہے میرے لیے کتنا فائدہ ہے. چنانچہ یہ فائدہ آخرت میں تو ان کو پہنچے گا ہی, دنیا کے اندر بھی ہے, اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا. تو بہرحال یہ ایک رشتہ داری یہ بھی ہے دودھ کی وجہ سے. جو عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے بچپن میں, یاد رہے 2 سال کی عمر میں, بچپن میں اگر دودھ پلا دے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کا بیٹا ہو جاتا ہے. اب جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے, اور سگے بیٹے کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہیں, جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں, وہی عورتیں یہاں بھی حرام ہو جائیں گی. جیسے کلام پاک کے اندر ہے 4th پارے کے آخری رکو میں, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم, اخیر تک ہے. آخر جب 5 پارہ شروع ہوتا ہے والمحسنات, وہاں تک یہ وہ ساری عورتیں بیان کی گئی ہیں جن عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. ایک حرمت ہوتی ہے حرمت مؤبدہ, یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے, جیسے ماں جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے, اسی طرح اوپر تک ماں کی ماں ہے, اس کی ماں ہے, نانی ہو پڑ نانی ہو, وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی طرح اپنی اولاد ہے, بیٹی ہے, اسی طرح بیٹی کی بیٹی ہو, یا اسی طرح بیٹے کی بیٹی ہو, پوتی ہے, نواسی ہے, اسی طرح جو ہے ماں باپ کی بھائی بہن ہیں یعنی خالہ ہے, وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. اسی طرح پھوپھیاں ہیں, وہ آپ کے لیے ہمیشہ حرام ہیں. تو جس طرح یہ 8 عورتیں حرام ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے, اسی طرح دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ سارا رشتہ آ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کا بھی وہی ایسا ہی احترام کرنا چاہیے جیسے اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی آپ کی حیات اور آپ کی زندگی کے بقا کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. بچپن کے اندر آدمی جو ہے کوئی روٹی اور چاول نہیں کھاتا, اور گھی دودھ بھی پیتا ہے, بلکہ وہی ماں ہی کے دودھ سے جو صحیح تربیت ہوتی ہے اور صحیح جو نشو نما ہوتا ہے وہ ماں ہی کے دودھ سے ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہر جگہ وہ اسی کا رواج ہے. ہاں کوئی بیماری ہو یا اور کوئی وجہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ تو ضمنی بات ہوتی ہے, تو اکے دکے کی بات نہیں کیا جاتی ہے, بلکہ یہ انسانوں اندر کیا جانوروں کے اندر بھی یہی ہے. جانور بھی جو ہے ایک مدت تک تو اپنے بچے کو خوب شوق سے دودھ پلاتے ہیں, لیکن وہی جانور میں ماں جب وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو مار کے بھگا دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے, اتنی سمجھ دی ہے کہ اب یہ میرے دودھ کی محتاج نہیں ہے. تو بہرحال یہ 3 رشتہ داری ہے, ایک جو ہے نسبی رشتہ داری ہے, ایک دامادی رشتہ داری ہے, اور ایک رضاعت کی وجہ سے دودھ کی بھر پہ پلانے کی وجہ سے, اور ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے اس کے مطابق. تو بہرحال جو جی دیمی رشتہ دار ہے ان رشتہ دار کے ساتھ آدمی کو حسن سلوک ضرور کرنا چاہیے. آدمی اس میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے, لیکن نیکیاں کرنے کے بعد بھی اس کے اندر کوتاہی کر جاتا ہے, تو یہ کوتاہی بہت بری چیز ہے. عجیب واقعات علماء نے لکھے ہیں کہ قطع رحمی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے جو ہے اس واقعے کو ذکر کیا ہے, پوری سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. وہ واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تھے, وہ اپنے شہر کے اندر جو ہے امانتیں بہت مشہور تھے مکہ مکرمہ میں, یعنی ان کے پاس امانت رکھ دو تو محفوظ ہو گئی ہوں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر جو ہے امین ہی تھے, حتیٰ کہ دشمن بھی آپ کے پاس امانت رکھتے تھے, اور آخر تک بھی جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت بھی آپ کے پاس معلوم نہیں کتنی ساری امانتیں تھیں. لیکن اگر کوئی دوسرا ہمارے جیسا ہوتا تو اس وقت یہی کرتے کہ بھائی چلو ان کی امانت لوٹ کے چلے جاؤ لین, کیوں اس لیے کہ یہ تو میری جان لینے کے در پہ ہیں, میری جان کے دشمن ہیں, تو میں اگر ان کا مال لے لوں تو کون سی خرابی بات ہے. نہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مستقل انتظام کیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ٹھہرایا اور آپ کو کہا کہ تم امانت ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ آنا. تو ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھے, وہ بڑے امانت دار بہت مشہور تھے. تو ایک شخص جو ہے وہ کہیں سفر میں جانے لگا. یہ آدمی اصل مکی بھی نہیں تھا, یہ خراسانی تھا, خراسان کا رہنے والا تھا, لیکن مکہ مکرمہ میں رہتا تھا, بڑا دیندار تھا, بہت مشہور تھا. تو اس آدمی کے پاس جو ہے بڑی رقم تھی, اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ 10,000 دینار تھے. سنت کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ جی. تو بہرحال 10,000 دینار تھے. تو اس نے ان کے پاس امانت رکھ دی. امانت رکھنے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا, وہ حج کو گیا, اور حج سے فارغ ہونے کے بعد یا جس سفر میں جانا تھا وہاں جانے کے بعد بہت مدت کے بعد جب واپس آیا, واپس آنے کے بعد اس محلے میں جا کر پوچھا کہ بھائی فلاں صاحب ہیں, لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. جب کہیں انتقال ہو گیا تو بہت پریشان ہوا. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک دو پیسے تو تھے نہیں, 10,000 دینار, یعنی ایک دینار جو ہے ایک تولے کا ہوتا ہے, 10,000 دینار یعنی 100,000 تولے ہو گئے, 10,000 تولے سونا ہو گیا, کتنی بڑی مقدار. تو اس نے بہرحال وہ ان کے دروازے پر گیا, جا کر دستک دی, تو گھر والے نکلے, کہا کہ بھائی فلاں صاحب تھے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. تو کہا کہ میں نے ان کے پاس امانت رکھی تھی, وہ امانت. تو کہتے ہم نہیں جانتے. کہ تم نہیں جانتے؟ تو وہ پریشان ہوا, وہاں کے علماء کے پاس گیا اور جانے کے بعد واقعہ سنایا کہ بھائی ایسا ایسا واقعہ ہے, میں ان کے پاس امانت مشہور آدمی تھے اس لیے میں امانت رکھ کے گیا, اب ان کا انتقال ہو گیا, ابھی کیا کروں. علماء نے کہا کہ ایک کام کرو, تم رات کے وقت جو ہے جب مکہ حرم شریف خالی ہو جائے تو وہاں زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر چلے جانا, اور وہاں جانے کے بعد تم اس کو آواز دینا کہ فلاں آدمی, اس کا جو نام بھی ہوگا مثلا کہ بھائی زید, وہ زید کہاں گیا, تو اندر سے وہ جواب دے گا, تو اس وقت تم پتہ اس سے پوچھ لینا. تو یہ آدمی وہاں پر گیا, رات کے وقت جب خالی ہو گیا اور جانے کے بعد آواز دی تو کوئی جواب نہیں ملا. دوسری رات بھی گیا, 3 رات تک جاتا رہا لیکن اس کو کوئی جواب ملا نہیں. تو وہ پھر علماء کے پاس جا کر کہا کہ میں تو گیا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا. تو ان کو بھی بڑا افسوس ہوا, انہوں نے کہا کہ جب یہی بات ہے تم ایک کام کرو, تم یمن چلے جاؤ, اور یمن جانے کے وہاں پر ایک وادی ہے اس کا نام ہے برہوت, وہاں ایک کنواں ہے, اس کنویں میں جا کر تم آواز دو, اس کنویں کا تعلق جو ہے دوزخ سے ہے, تو جو آدمی دوزخ میں جاتا ہے اس کا کانٹیکٹ وہاں ہو جاتا ہے. تو وہ گیا اور جانے کے بعد جیسی ہی آواز دی فوراً اسے لبیک کہا. اس کو بڑا تعجب ہوا, اس نے پہلے ہی کہا بھائی دونوں تو بڑے امانت دار آدمی تھے, بہت مشہور تھے, تو یہاں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ مطلب تم جنت میں نہیں ہو. اس نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے تمہاری. تو کہا میں تو میری امانت لینے گیا, تمہاری امانت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ تھی کہ جب انتقال سے پہلے مجھے ایسا ڈر محسوس ہوا کہ میں اگر میرے اولاد کو بتا دوں گا اتنی بڑی مقدار تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہو جائے, تو اس لیے میں نے جو ہے گھر کے اندر فلاں جگہ پر جو ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد اتنے قدم چلنا اور دائیں ہاتھ پر کے بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ جگہ جا کر بتانا, وہاں میں نے ان کو دفن کر دیا ہے, وہاں تمہاری امانت مل جائے گی. دیکھو پھر اس کے بعد اس نے تو چنانچہ اس کے مطابق وہ گئے وہاں, اور جانے کے بعد جو ہے ان بچوں سے کہا کہ بھائی تمہارے گھر کے اندر جو ہے تمہارے ابا نے فلاں جگہ مجھے بتایا ہے, تم کھودو. چنانچہ کھودا, جب کھودا گیا وہ پورے کے پورے 10,000 دینار جو وہاں کر نکل آئے. تو اس آدمی نے پھر ان کو سوال کیا کہ بھائی تم اتنے امانت دار آدمی ہو, اتنے نیک ہو, لوگ بھی تمہاری تعریف کرتے تھے, تمہارے متعلق کبھی کوئی برائی سنی نہیں, لیکن پھر تمہارا تعلق اس سے کیوں ہے؟ یعنی تم کو تو مجھے بیر زمزم سے جواب مجھے ملنا چاہیے اور تم یہاں سے جواب دیتے ہو. اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ میرے خالہزاد بہن تھی, تو اس کے ساتھ میری انبن ہو گئی تھی, تو میں نے اس سے قطع تعلق کر دیا تھا, یعنی اس کے ساتھ بولنا چالنا سب کچھ بند کر دیا, اس کی مدد کرنا, اس کو ہدیہ تحفہ دینا سب کچھ ختم کر دیا. جیسے عام طور پر آج کل ہوتا ہے چھوٹی سی بات کوئی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آدمی تعلق ختم کر دیتا ہے, تو یہ شیطان کا بڑا حربہ ہے, اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری دوسری نیکیاں بھی اس کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے بہت پیسے خرچ کر کے جو ہے ایک ڈیک کے اندر بریانی بنائی یا جو بھی آپ کو کھانا بہت پسند تھا وہ بنایا, لیکن اس کے بعد اس کے اندر اتنا سا زہر بھی ڈال دیا دو قطرے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ پوری بریانی کی ہم کسی کام کی رہے گی. تو اسی طرح جو ہے بہت ساری برائیاں ایسی ہے کہ ان برائیاں کی وجہ سے تو بہت زیادہ طبیعت نیکیوں پر اثر پڑتا ہے. تو یہ واقعہ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بہرحال جب کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, والدین کا تذکرہ تو بعد میں کروں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں, والدین کے علاوہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. مثلا آپ کے خالہ ہے, آپ کے چچا ہیں, ایسی طرح آپ کے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے کبھی کوئی نصیحت کر دی, کبھی جو ہے آپ کو کچھ کہہ دیا ہو, کچھ برا بھلا کہہ دیا, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نصیحت کی لیکن آپ کو بری لگ گئی, یا اسی طرح مثلا انہی کی غلطی تھی لیکن آپ کو ڈانٹ دیا, آپ کو کچھ کہہ دیا. تو ایسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے جو آدمی قطع تعلق نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ جو روابط ہے وہ ساری کی سارے باتیں ان کے ساتھ جاری رکھے. تو حقیقت یہی ہے کہ صلہ رحمی کا بڑا حکم ہے اور صلہ رحمی ہمیشہ کرنی چاہیے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ ہے آدمی صدقہ بھی کرے, تو کس پر صدقہ کرے؟ صدقہ پہلے اپنے رشتہ داروں پر کرے, اور رشتہ دار کے اندر بھی بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں, ایسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میرے رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں تو میرے سے برا رکھتے ہیں, میں ان کو اچھے نام سے بلاتا ہوں مجھے برے نام سے بلاتے ہیں, میں جب کبھی موقع ہوتا ہے کوئی خوشی وغیرہ کا میں ان کو یاد کرتا ہوں, لیکن وہ اس کے خلاف ہی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیسا تم کہتے ہو اگر اسی طرح ہے تو تم اس کے منہ کے اندر مٹی بھرتے ہو, یعنی وہ ذلیل ہو رہا ہے اور فرشتے تمہاری مدد کر رہے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ رشتہ داروں کی وجہ سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے کوئی شکریہ یا آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھے کلمات آپ کو کہیں گے, آپ کی تعریف کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں گے, مثلا آپ نے 10 پاؤنڈ بھیجے تو بعد میں وہ کہیں گے یار یہ اتنا مالدار تھا 100 بھیجنا تھا تو خالی 10 بھیج دیا, کتنا بخیل ہے, وہ اس طرح کے جملے کہیں گے. تو خیر ایسے جملے کہیں وہ جانے اس کا کام جانے, آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ میری ذمہ کیا تھا, میرے ذمے جو تھا وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا. عام طور پر انسان جو ہے ایسا نہیں سوچتا ہے, سامنے والے کی طرف سوچتا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا کیا, اور یہ شیطان کا بڑا حربہ ہے. اصل تو یہ ہم اپنے ذمہ دار ہیں, دوسرے کے ذمہ دار تو ہیں نہیں. ہم آدمی جب اپنے اوپر خود ہی کوئی حکم نہیں چلا سکتا تو غیر پر کیسے چلائے گا. لیکن آپ اللہ کا حکم سمجھ کر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر جو ہے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر اجر ملے گا. چنانچہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو خرچ تم اپنے اہل و عیال پر کرو, اپنے گھر والوں پر کرو, اپنے بچوں پر کرو. مثلاً اپنے بچوں پر کرنے کا مطلب کیا, ان کو کھلانا پلانا ہے, کپڑے پہنانا ہے, ان کی دینی اور دنیوی تعلیم کا انتظام کرنا ہے, اس کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں. لیکن خرچ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرے اللہ کا میرے حکم ہے, اس لیے کہ سب خرچ کرتے ہیں, مومن بھی غیر مومن بھی, مسلم بھی غیر مسلم بھی, مالدار بھی غریب بھی, جس کی استطاعت جتنی ہوتی ہے اتنی اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہی ہے. لیکن آپ اس وقت یہ نیت کریں کہ میرے اللہ کا فرمان ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس لیے میں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں. ایسی صورت میں جو ہے یہ آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر آپ نے یہ نیت نہیں کی, ایسے ہی خرچ کر دیا, ٹھیک ہے خرچ تو ہو گیا اور اس کا کام بھی ہو گیا, لیکن آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. مفتی تقی عثمانی مدی ضلع علی جو ہیں ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے تھے, بڑے عجیب آدمی تھے. تو وہ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے نواسے پوتے ہوتے ہیں, وہ دوڑ کر آتے ہیں اور ہم ان کو اپنی گود میں بھی لیتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. لیکن اس وقت کیا عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اس بچے سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اگر آپ اتنا سوچ لیں اس وقت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بھی اپنے نواسوں پر, اپنے بچوں پر, اپنے بھانجوں پر, اپنے بھتیجوں پر پیار کرتے تھے, اور یہ میرے آقا کی سنت ہے, میں اس لیے کرتا ہوں, تو کہتے آپ کو ایک سنت کا ثواب مل جائے گا. اور جو آج بغیر اس نیت کے کرے گا تو ٹھیک ہے کر تو لیا, بچے بھی خوش ہو گئے, آپ بھی خوش ہو گئے, لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو اجر و ثواب جب ملتا ہے جب آدمی نیت کرے, تو اچھی نیت کے ساتھ جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اجر ملے گا. تو میرا بہرحال رشتہ داروں پر خرچ کرنا جو ہے، اس سلسلے میں اور بھی آپ کو حدیث سناؤں گا، واقعات سناؤں گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام صدقے کے بجائے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا جس کو صلہ رحمی کی ہے اس میں بڑا اجر ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی فہم بھی عطا فرماویں، عمل کی توفیق بھی نصیب فرماویں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just a couple of very important announcements, inshallah. Tomorrow, inshallah, we'll be having our Seerah conference, inshallah, tomorrow after Maghrib, Salah. Mashallah, we're honored to have Sheikh Maulana Dr. Mahmoud Jandia coming from Bolton, and Sheikh Yunus from Bolton, who'll be delivering the program in English. There's facilities for brothers and sisters. Brothers will use tomorrow for Maghrib the Milton Street entrance, and the sisters will use the car park entrance. So all brothers and sisters are humbly requested to attend and partake in this program, inshallah, and gain the benefit of that. Also tomorrow, as was mentioned last week, we're approaching the second year anniversary of the genocide in Gaza. Friends of Al-Aqsa and Warsaw Kopa Friendship Association have organized for the reading of the names of the children that have been genocided over the last 2 years. So inshallah, that program will start in front of the Barclays Bank tomorrow morning at 8 o'clock and will run through till 6 o'clock. All brothers and sisters are encouraged to attend that and support that, and give half an hour of your time to support the initiative. Put the names to these children, because they have names, they have families, and it's really important that they're not just numbers. So this is an initiative that's going on around the country. Alhamdulillah, Warsaw is partaking, as well as many other towns and cities. So brothers and sisters, it's from 8 o'clock till 6 o'clock, are encouraged to attend that, inshallah, and support that. Also on the next Saturday, on the 11th of October, is the national demonstration. Alhamdulillah, for the last 2 years, we have had coaches going from Warsaw. There's been over 31 national demonstrations, and we've had coaches going. Alhamdulillah, for this one, normally we've supported the coaches at Masjid Aisha and Birchall's Masjid. Alhamdulillah, their two coaches are full. That's why we've set up a coach from Masjid Al-Farooq, as has been our practice over the last 2 years we've been working together. So alhamdulillah, we've organized the coach. To book your place, all brothers and sisters are encouraged to attend if you haven't been, so if you're able to book your seat on the coach, please go on the website and book your seats. Those who are not able to make it are able to donate a seat or donate towards the coach, because the cost of the coach is £750. It has 50 seats on there, and we're only charging £10 a seat. So the masjid is subsidizing that coach, as does Masjid Aisha, as does Birchall's Masjid. So again, if somebody would like to donate towards that, all brothers and sisters are encouraged to do that. And finally, as many of you are aware, there was the global Samud flotilla that was trying to break the embargo on the siege of Gaza. One of our local brothers, Brother Sijad Hussein from Chukri, was on one of the boats, alhamdulillah. May Allah reward him for his efforts. He has been illegally abducted by the Israeli occupation forces in international waters. Everybody is encouraged to write to Valerie Vaz, our MP, and ask for his safe return to his family, inshallah. So all brothers are encouraged to do that. You can get her details on the web. And please email her, write to her. We need to put pressure on her for his safe return. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح
الحمد لله، الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه والإحسان، وهدانا إلى طريق الشكر تفضلاً على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد بني عدنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ما دارت القمران. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة الله لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد والكفر الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فقد تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وقال تعالى مخبرًا وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وعنِّ وبارِك على سيدنا ومولانا محمد، وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد، وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حيان عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم داو جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم لعن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وامح آثارهم واقطع دابرهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفوں کو درست کر لیجیے، اسٹریٹ ان دا رو، سوئچ آف موبائل فونس. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ایک اعلان ہے، انشاءاللہ وینزڈے کو اس بدھ کے دن انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پندو اور بنگلہ دیش کے ایک مہمان حضرت مولانا ذاکر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عشاء کے بعد ان کا بیان ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے اندر تشریف لائے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کے مصلی ڈاکٹر عبدالحمید قطرات صاحب، ان کے رشتہ دار کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحمید صاحب قطرات، ان کے رشتہ دار کا یسٹرڈے انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. عثمان دگان کو سب زمین نصیب فرمائے. اللهم عليك وشكرك وحرصنا على وجهك. اللهم اغفره وارحمه وسكنه. اللهم انك خطايا كما ينكثر العلم الناس. اللهم اشفنا واشف اللهم اسمعنا. اللهم ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكيها. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء انك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم مرضاهم. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وحين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اصلحهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك. سمعنا وطعنا برحمتك يا رب.